بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد، دیکھیے ایک حدیث شریف ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ مسلم جو ہے حقیقی معنوں میں جو مسلم ہے، مسلم وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے محفوظ رہے. اس میں یہ ہے کہ زبان سے کیسے محفوظ رہے، ہاتھ سے تو چلو چوٹ لگتی، زبان سے کیا ہوتا، زبان سے یہی ہوتا جو ہم کرتے ہیں، غصہ طنز. یہ طنز بہت بری چیز ہے، طنز نہیں کرنا چاہیے، بیوی بچوں پہ طنز نہیں کرنا چاہیے. مثلا آپ کہنا چاہتے ہیں بچوں کو یا بیوی کو، بھائی ایسے نہیں، ایسے کر لو، طنز آمیز جو جملہ ہے اس میں سوائے تکبر اور خواست کچھ نہیں ہے. طنز سمجھا کیا مطلب؟ ہاں مزاح کیا جاتا ہے، وہ بڑے خوبصورت لگ رہے ہو، اس کو صرف ہنسانے کے لیے مقصد ہے. لیکن طنز والی باتیں چھوڑ دینی چاہیے، اس سے کوئی فائدہ نہیں. ساتھ ساتھ بولیں بھائی مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ نہیں چاہیے. تو بہرحال یہ بھی خوش خلقی کا ایک حصہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو کفار تک پہ مہربان تھے کہ ایک دفعہ مکہ مکرمہ میں قحط پڑا، لوگوں نے ہڈیاں اور مردار بھی کھانے شروع کر دیے. ابو سفیان جو ان دنوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدترین دشمن تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہا کہ محمد تم لوگوں کو صلہ رحمی کی تعلیم دیتے ہو اور ہماری قوم ہلاک ہو رہی ہے، تم اپنے خدا سے دعا کیوں نہیں کرتے؟ یہ وہ کفار تھے جنہوں نے جینا دوبھر کر دیا تھا اور مسلسل مسلمانوں کی حکومت کو ختم کرنے اور مسلمانوں کی دشمنی میں مصروف رہتے تھے. قریش کی شرارتیں اور اظہار رسانیاں انسانیت کی حدود کو بھی پھاند چکی تھی. لیکن ابو سفیان کی بات سن کر آپ کے دست مبارک فوراً دعا کے لیے اٹھ گئے اور پھر اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی، اس قدر میں برسایا کہ جل تھل ہو گیا اور قحط دور ہو گیا. اسی طرح طائف کا قصہ ہے کہ اتنی ایزا پہنچائی لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا ہی کی، بد دعا نہیں کی، حالانکہ اس وقت وہ ان کو ختم کر دے سکتے تھے. اب ہمارا جو ہے آج کی رات اس لحاظ سے بھی بہت اہم ہے کہ ایک چیز ایسی ہے خوش خلقی سے متعلق کہ اگر اس میں ہمیں ابتلا ہے تو ہماری کوئی عبادت کوئی دعا قبول نہیں ہوگی، آج رات بھی قبول نہیں ہوگی، شب برات میں بھی قبول نہیں ہوگی. اور وہ ہے کینہ، کینہ رکھنا. کینہ بہت ہی خراب چیز ہے. ہم آپس میں ہی عداوت اور دشمنی میں مبتلا رہتے ہیں، رشتے داروں میں بہت کثرت سے یہ ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی شکایت کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی سے ہوتی، جہاں دیکھیے وہاں جھگڑے ہی جھگڑے ہیں اور ہر شخص الزام دوسروں پہ ڈالتا ہے. یہ مضمون آج کی رات کے لحاظ سے بھی بہت اہم ہے کہ دل کو صاف کرو اور دوسروں پہ الزام ڈالتا ہے کہ وہ تو برائی کرتا ہے میری، مجھے ذلیل کرتا ہے، یوں نقصان پہنچاتا ہے. ہم جو چاہیں کہیں اور جس پر چاہیں الزام ڈال دیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ قصور اسی الزام ڈالنے والے کا ہے. کیونکہ اس آیت میں جو بیان کے شروع میں تلاوت کی گئی کہ ادفع بالتی ہے یا حسن، اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ قرآن پاک کی تعلیم تو یہ ہے کہ اگر تم اچھی طرح سے پیش آؤ اور برائی کو اچھی طرح سے دفع کرو، یعنی برے سلوک کا جواب اچھے سلوک سے دو، اچھے اخلاق سے دو، خوش خلقی اور محبت سے پیش آؤ، تو وہ تمہارا جگری دوست بن جائے گا. جب حق تعالیٰ نے یہ ارشاد فرما دیا ہے کہ تم اگر اچھے طریقے سے اس سے پیش آؤ گے وہ تمہارا جگری دوست، میٹھا دوست، بہترین دوست بن جائے گا، تو ہمیشہ ایسا ہوگا. اللہ تعالیٰ کی بات تو غلط نہیں ہو سکتی. قیامت تک کے لیے یہ قانون بن گیا ہے، جو چاہے آزما کر دیکھ لے. اس کے خلاف ہو کیسے سب؟ کیا حق تعالیٰ کا کلام غلط ہو جائے گا؟ کبھی نہیں. مسلمان کو تو ایسا وسوسہ بھی نہیں لانا چاہیے. لیکن اس چیز کے اوپر عمل کرنے کے لیے ایک اور چیز کی ضرورت ہے، جس کو اس آیت میں ارشاد فرمایا ہے کہ یہ خوش خلقی ان کو نصیب ہوتی ہے جو صبر کرنے والے ہیں. اب ہمارا صبر ہی کچا ہے، ہم جانتے ہیں کہ ہمارا صبر کچا ہے. بھائی ناگوار امور کے اوپر ہمارا صبر کہاں بیٹھے، کہاں ہوتا ہے؟ تو صبر جو ہے اور مستقل مزاجی کہہ لیجیے، یہ ایک ایسی چیز ہے جو بہت مطلوب ہے اور یہی اصل چیز ہے. قرآن میں ہے کہ جو لوگ صبر والے ہوتے ہیں، مستقل مزاج ہوتے ہیں، صبر جن کی خاصیت ہوتی ہے، تو اللہ تعالی ان کو دینی رہنما بنا دیتے ہیں، ہے نا آیت قرآن کی، انہی میں سے دینی رہنما بناتے ہیں. تو دینی رہنما بننے کے لیے بھی صبر ضروری ہے. ناگوار امور اگر پیش آئیں تو دل چاہے گوارا کرے یا نہ کرے، کرنا ہمیں وہی ہے جو اللہ کا حکم ہے، چاہے دل کیسا ہی کر رہا ہو. اب اس میں ایک بات اور لکھی ہے کہ دین کے تمام امور کی طرح خوش خلقی کے بھی دو پہلو ہیں. یہ سوچا نہیں ہوگا کبھی، خوش خلقی کے بھی دو پہلو ہیں، ایک ظاہری اور ایک باطنی. ایک تو ظاہری خوش خلقی ہے تو وہ کفار کو بھی حاصل ہے، جب بھی آپ ملیں گے وہ مسکرائیں گے، دانت نکال کے دکھائیں گے، ان کی خاصیت ہے اور بہت اچھے سے ملتے ہیں. یہ مگر ظاہری خوش خلقی کہ کفار کافر بھی کرتا ہے، حقیقت میں تو یہ مسلمان کا کام ہے لیکن مسلم کفار نے سیکھ لیا ہے. اب آپ جائیں کفار کے ملکوں میں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ وہ کس قدر خوش خلق ہوتے ہیں. ابھی مجھے ایک صاحب نے لکھا ہے جو گئے ہیں کفار کے ملک میں، کہ میں حیران ہو رہا ہوں کہ خوش خلقی کی تعلیم تو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی زیادہ ہے مسلمانوں کے لیے، اور ہمارے ملک میں کوئی خوش خلقی کا نام نہیں نظر آیا مجھے، لیکن یہاں پہ اس قدر خوش خلقی، جہاں جاؤ وہاں خوش خلقی سے پیش آتے. کفار کی خوش خلقی لیکن ایسی ہے جیسے ایک پودا ہو بغیر جڑ کا، اوپر اوپر ہوتی، ظاہری ہے. جڑ تو باطنی خوش خلقی ہے جو اللہ کے لیے ہو. یعنی کیا ہے فرق؟ وہ اللہ کے لیے نہیں کرتا اور مسلمان اللہ کے لیے کرتا. دیکھیں یہ بات ابھی ان آخری دو دنوں میں بہت اہم ہے کہ اخلاص پیدا کرو. اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ جس عبادت میں اخلاص نہیں ہوگا وہ بجائے جنت کا ذریعہ بننے کے جہنم کا ذریعہ بنے گی. اور یہ حدیث شریف بہت صاف ہے، بہت صاف ہے نا، کہ ایک شہید لایا جائے گا وہ جہنم میں جائے گا. کیوں؟ شہادت سے بڑھ کر تو کچھ ہو، جہاد اور شہادت سے بڑھ کر کچھ ہو سکتا ہے؟ لیکن وہ جہنم میں اس لیے جائے گا کہ اس کے اندر ریا تھی، نیت میں اخلاص نہیں تھا، وہ جہاد کرتا تھا لیکن اس لیے کہ لوگوں میں بہادر مشہور ہو جائے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں ہم سب کے لیے یہ اس کی عادت ہمارے اندر اتنی کم ہے کہ ہم اکثر آمیزش میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اکثر نفس کی آمیزش، کسی اور چیز کی، دوسروں کے دلوں میں وقت کی آمیزش، اس طرح کی آمیزش، کیونکہ ہم بالقصد نیت نہیں کرتے صحیح. دیکھیں ہر عمل میں نیت کرنا چاہیے بالقصد. قصد کا مطلب ارادے سے سوچنا، اور تو کچھ کرنا نہیں، زبان ہلانا نہیں، نیت میں زبان نہیں ہلانا ہے، صرف سوچنا ہی ہے نا کہ یا اللہ میں آپ کو راضی کرنا چاہتا ہوں، اس عمل سے میں آپ کو راضی کرنا چاہتا ہوں، اور کوئی میرا اس میں مقصد نہیں ہے. یہی ہے اخلاص، یہی اخلاص، یہ کوئی آمیزش نہ ہونے پائے، صرف اللہ کو راضی کرنے والی بات ہو. تو یہ نیت بار بار جب کریں گے، مشق کریں گے، تب جا کے اخلاص حاصل ہوگا نا، ورنہ اخلاص کیسے حاصل ہوگا؟ اور یاد رکھیے اخلاص سب سے آخر میں، تمام سلوک کے مقامات میں اخلاص سب سے آخر میں نصیب ہوتا ہے. اور ریا جو رذیلہ نفس ہے کہ دوسروں کو دکھانے کے لیے، سنانے کے لیے کچھ کرنا، یہ سب سے آخر میں یہ رذیلہ قابو میں آتا ہے، کیونکہ اس کی جڑ میں ایک چیز ہے کبر اور تکبر. تو یہ ایک چیز ہے جو بہت اہم ہے. خوش خلقی بھی آپ کی اگر ہوگی دنیا کے لیے، وہ مجھے اچھا سمجھے یا کوئی اور دنیاوی مسئلہ ہے، تو وہ اللہ کے ہاں تو کام نہیں آئے، بلکہ پکڑ ہوگی. ہمارا حکم تھا خوش خلقی کا، تم اس کو دنیا کے لیے کرتے تھے، تم مجھ کو راضی کرنے کے لیے کیوں نہیں کرتے تھے؟ یہی فرق بتایا ہے اس کتاب میں کہ خوش خلقی ظاہری ہوتی ہے کفار کی. کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کے لیے نہیں کرتے. اور مسلمان کی خوش خلقی ہونی چاہیے باطنی، کہ وہ بس اللہ کو راضی کرنے کے لیے خوش خلقی کرے، چاہے بیوی ہو اس سے بھی خوش خلقی، چاہے پڑوسی ہو، چاہے دوست ہو، چاہے بچے ہوں. خوش خلقی تو مسلمان کا اوڑھنا بچھونا ہے، لیکن وہ ہو اللہ کے لیے، یہ فرق ہے. واقعی بڑی عجیب کام کی بات ہے یہ کہ خوش خلقی بھی، یہ تمام اعمال میں آپ عمرہ کرنے جا رہے ہیں، اب دو دن رہ گئے ہیں صرف، یا تین دن رہ گئے ہیں، اب اس میں جو بھی اعمال کرنے ہیں اس میں نیت کو بار بار دہرائیں کہ یا اللہ بس آپ راضی ہو جائیں، بس آپ راضی. نفس کی خواہشات میں من بچ جائے، من مانی نہ کریں. لیکن میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، عورتیں بڑا چاہتی ہیں کہ حرم شریف جائیں اور نماز پڑھیں، مسجد نبوی جائیں، جو جاتی ہیں. اول تو یہ جانا عورتوں کا کیا ہے، صرف گھومنا ہی پھرنا ہوتا ہے. یعنی اکثر عورتوں کا حال ہوتا ہے، کسی بھی ہوتی ہے اللہ والی بھی بات، اس میں اخلاص ہوتا ہی نہیں. دکھاؤ مجھے اخلاص کہاں ہے، یہ اخلاص ہے؟ اخلاص ہو ہی نہیں سکتا. کیوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تمہارے نماز میں افضل ترین جگہ تمہارے گھر, گھر کے اندر کوٹری, کوٹری کے اندر کا کونا ہے, تو تم کیوں جا رہے ہو باہر؟ اخلاص ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. تو ان کو چاہیے کہ ہوٹل میں اپنے کمرے میں چپ چاپ سے جو کریں, کوئی مسجد نبوی میں جا کے جماعت کی ضرورت نہیں ہے, یا حرم شریف میں جا کے جماعت کی ضرورت نہیں, عورتوں میں جماعت ہے ہی نہیں. اول تو ان کا تو گھر سے باہر نکلنا ہی جائز نہیں ہے. لیکن بہشت زیور میں دیا ہوا ہے کہ حج کے بعد ازواج مطہرات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اب کر لیا حج, اب بوریوں کی طرح سے جم کے گھر میں بیٹھ جاؤ. ان کو کوئی اجازت نہیں ہے نفل عمرے اور نفل روز کی. دیکھ لیجیے آپ, بہشت زیور میں ہی لکھا ہوا ہے. اب یہ کیا ہے؟ اخلاص کہاں سے ہو سکتا ہے؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کے خلاف کر رہے ہو تو اس میں اخلاص نہیں ہو سکتا. تو اب یہ جناب جب جا رہے ہیں مدینہ منورہ, تو ہم بھی جائیں گے, بچے بھی جائیں گے. بچے کیا جاتے ہیں؟ دین کے لیے جاتے ہیں. کسے جاتے ہیں؟ کسے جاتے ہیں؟ گھومنا پھرنا, ہوٹل میں ٹھہرنا ایک بڑے مزے کی بات ہے, اس میں اخلاص کہاں سے نصیب ہوگا؟ اسے بہت تجربے کے بعد ایک طریقہ اختیار کیا ہے کہ جب مدینہ منورہ جانا ہو تو میں کوئی دوست تیار ہو, اگر اکیلے سفر کرنے کو منع کیا گیا, کم سے کم دو تین آدمی ہوں, ٹھیک ہے, دو آدمی مرد, عورت کوئی نہیں, اور گئے صبح ظہر کی نماز پڑھی, سلام عرض کیا اور واپس, اسی دن واپس. ہوٹل کس لیے جائیں؟ مقصد تھا کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام عرض کرنا. کر دیا, مقصد پورا ہو گیا, واپس چلو. وہاں پہ تم تفریح کیا کر رہے ہو؟ ہوٹل کے کھانے کیا طرح طرح کھا رہے ہو؟ ادھر سے منگا رہے ہو, ادھر سے منگا رہے ہو. ارے ادھر کی بریانی اچھی, ادھر کا نگٹ اچھے, کیا دماغ میں بس گیا؟ تو یہ اب تمہارا جو عمرہ, تم جو جاتے ہو مدینہ منورہ, تمہارا جو یار بچے کو تھوڑی تفریح ہو جائے گی, جب بچے ہوٹل اخلاص ہوا تو اچھی طرح سمجھیے, بغیر اخلاص کے, اچھی طرح سمجھیے, میں نہیں قرض کر رہا ہوں, حدیث شریف ہے, بغیر اخلاص کے کسی بھی عبادت کا انجام بجائے جنت کے جہنم ہے. کہ بندہ عبادت کرے اور وہ غیر اللہ کے لیے اس میں نیت شامل ہو, اخلاص نہ ہو, تو سب سے زیادہ ضروری اس وقت جو چیز ہے میرے قدم شب قدر میں, اخلاص کرو پیدا, اخلاص کرو پیدا, اخلاص کرو کہ جو عبادت کرو اس میں بالقصد نیت کرو, یعنی یہ سوچو کہ یا اللہ میں تو بس آپ کو راضی کرنا چاہتا ہوں, اور کسی نیت کو شامل نہ ہونے دو. اچھا, اب ایک چیز اس کے اندر ہے, وسوسہ. وسوسے پہ توجہ مت دو, وسوسہ آئے گا. وسوسہ الگ چیز ہے اور بالقصد سوچنا یہ الگ چیز ہے. مثلا جب آپ بالقصد آپ نے سوچا کہ یا اللہ میں آپ کو راضی کرنا چاہتا ہوں, ٹھیک ہے, میں عمرہ کرنا چاہتا ہوں مگر آپ کو راضی کرنے کے لیے. تو اگر تم عمرہ کرنا چاہتے ہو اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے, تو یہاں گھر میں بیٹھے گناہ کیوں کر رہے ہو؟ گھر میں بیٹھے کیوں گناہ کر رہے ہو؟ داڑھی کیوں مونڈتے ہو؟ داڑھی ایک مٹھی کے برابر کیوں نہیں رکھتے؟ ٹکنے سے نیچے پیجامہ تمہارا کیوں جا رہا ہے؟ تم بیوی سے بدخلقی کیوں کرتے ہو؟ غصہ کیوں کرتے ہو؟ جھوٹ کیوں بولتے ہو؟ یہ انٹرنیٹ کے اوپر تصاویر کیوں دیکھتے ہو؟ اگر تم اللہ کو راضی کرنا چاہتے تو یہ سب چھوڑتے. تو ہوتا یہی ہے کہ جو شخص اخلاص والا ہوتا ہے کوئی گناہ نہیں کرتا. اخلاص ایسی چیز ہے, قرآن میں حکم ہے, قل ان صلاتی, یوں ہی ہے نا, قل ان صلاتی و نسکی و محیائی و مماتی للہ, اللہ کے لیے. میری عبادات اور میری تمام چیزیں, اور حتیٰ کہ حیات و ممات, زندگی اور موت اللہ کے لیے ہے. یہی کہیے, قل, بس یہی. آپ سوچیے بار بار, ہر عمل میں اپنے سوچئے کہ میری صرف ایک نیت ہے کہ اللہ میں راضی ہوتے ہیں, اللہ میں راضی ہوتے ہیں. تو یہ عرض کر رہا تھا کہ خوش خلقی میں بھی دو ہے, ایک کافر کی خوش خلقی ہے اخلاص سے خالی, وہ لوگوں کے لیے خوش خلقی کرتا ہے, اپنے نفس کے لیے خوش خلقی کرتا ہے, وہ اللہ کو راضی کرنے کو خوش خلقی نہیں کرتا. اور مسلمان صرف ایک کام, ایک وجہ سے کرے گا کہ میں رب راضی ہو جائے. اللہ تعالیٰ بدخل کو پسند نہیں کرتے, اللہ تعالیٰ بدخل کی تو کچھ بھی قبول نہیں کرتے, اسی میں کینہ ہے. آج کی رات سب کی دعائیں قبول ہو سکتی ہیں, لیکن کینے والے کے اعمال کی, گناہوں کی معافی پیر اور جمعرات کو بہت سے مسلمانوں کی ہوتی, اس کی نہیں ہوتی. شب برات میں دعا اس کی قبول نہیں ہوتی. کیا یہ بدخلقی کا حصہ ہے کہ کسی شخص نے آپ کو تکلیف پہنچائی, ایذا پہنچائی, اب اس کے خلاف دل میں ایک انتقام کا جذبہ لیے بیٹھے ہیں, اس کی برائی لیے بیٹھے ہیں. بھائی یا تو اس سے بدلہ لے لو یا اس کو معاف کر دو. دو چیزیں ہیں, دو چیزوں میں سے علاوہ کوئی تیسری چیز نہیں. یہ اگر کسی نے آپ کو لاکھ ایزا پہنچائی ہے، نقصان پہنچاؤ، پیسے کا بھی نقصان ہے، یا تو معاف کر دو یا بدلہ لے لو. اس کے لیے دل میں کچھ برائی نہ رکھو، اگر وہ مسلمان ہے دل میں برائی نہ رکھو. تو یہ ہے، عجیب بات ہے، محض ظاہری خوش خلقی سے جو کفار کرتے ہیں دشمن جگری دوست نہیں بن سکتا. یہ وعدہ کہ اتفاع بلتی ہے یا احسن، تو اگر تمہارے ساتھ کوئی برائی سے پیش آئے تو تم اس کے ساتھ اچھائی سے پیش آؤ. اس پر جو وعدہ ہے اللہ میاں کا کہ وہ تمہارا جو دشمن تھا وہ بھی تمہارا جگری دوست بن جائے گا، یہ ظاہری خوش خلقی پر نہیں ہے، کیونکہ یہ للہ نہیں ہے، یہ للہ نہیں ہے. للہ کرو خوش خلقی، پھر دیکھو کیا ہوتا ہے. کسی شخص میں تمہارے آفس میں کوئی معاملہ ہو جائے، یار اللہ میاں کا حکم ہے، اسے خوش خلقی کرنی چاہیے، میں تو اللہ کو راضی کرنے کی اسے خوش خلقی کروں گا. اس نیت سے نہ کرو کہ معاملات اس سے ٹھیک ہو جائیں، اس کا فائدہ مجھ کو پہنچ جائے، اس سے کوئی چیزیں مل جائیں. سب نیت کو تم نے خطاب کر، خوش خلقی اس نیت سے نہ کرو. دنیاوی چیزیں کرو، دنیاوی چیزیں کس سے، کوئی چیز بیچنا ہے خریدنا ہے، ان چیزوں میں کرو جو چاہے تمہاری مصلحتیں ہوں، کرو. گھر بنانا ہے، گھر خریدنا ہے، کرایہ پر لینا ہے، کرو. اس میں اپنی مصلحتوں کو دیکھو دنیاوی، عبادت میں خوش خلقی بھی وہی چیز ہے، خوش خلقی کا حکم ہے. دیکھیے عجیب مضمون ہے کہ نہیں، اسے پڑھتا ہوں. خوش خلقی کے بھی دو پہلو ہیں، ایک ظاہری اور ایک باطنی. کفار کو دیکھیں بڑے خوش خلق ہوتے ہیں، لیکن کفار کی خوش خلقی محض ظاہری خوش خلقی، اور ان کی خوش خلقی اللہ تعالی کو راضی کرنے کے لیے نہیں ہوتی. کفار کی خوش خلقی ایسی ہے جیسے ایک پودا بغیر جڑ کا ہو. جڑ تو باطنی خوش خلقی ہے جو اللہ کے لیے ہو، وہ یہ ہے کہ قلب میں بھی اس شخص کے لیے للہ محبت و شفقت ہو، تمہارا للہ ہو، جو ہو للہ. تواضع اتنی بڑی چیز ہے پتہ آپ کو، تواضع یعنی اپنے آپ کو سب سے کم سمجھنا، نیچا کر دینا ہر ایک کے سامنے، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. لیکن شرط کیا ہے؟ من تواضع للہ، جو اللہ کے لیے تواضع کرے. تم نے تواضع اس لیے کیا کہ وہ مجھے اچھا سمجھے، مجھے فائدہ پہنچ جائے، باس میری ترقی کر دے، یا کوئی اور فائدہ اٹھایا. تو سلام بھی جو کرتے ہیں وہ اللہ، اس میں اخلاص نہیں ہوتا. افسر کو سلام کرنے میں اخلاص ہوتا ہے؟ اخلاص کی مشق کرو گے تب کہیں اخلاص پیدا ہوگا، کہ ہر چیز میں بالقصد نیت کرو. اگر کسی کے سلام کرنے کی محبت آئی دلی دل میں، اگر عادت رہے گی یا اللہ میں تو آپ کو راضی کرنے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنت پہ عمل کرتا ہوں. اب دیکھو ابھی اخلاص ہوگی اللہ کے لیے، کوئی اور نیت مت لاؤ اس میں. ہاں وسوسہ، وسوسہ الگ چیز ہے، وسوسہ آئے گا. دیکھیں وسوسے کے علاوہ ایک اور چیز ہے، خواہشات. اس کی ایک مثال حکیم الامت نے عجیب دی، میں بار بار عرض کرتا ہوں. رمضان تو ہے ہی آج کل، اب یہ افطار سے پہلے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، ہر چیز رکھی ہوئی ہے، شربت رکھا ہوا ہے، مزے دار چیزیں رکھی ہوئی ہیں، لیکن ابھی آپ دعا میں مشغول ہیں کیونکہ ابھی وقت نہیں ہوا ہے. 10 منٹ 15 منٹ باقی ہیں، 5 منٹ باقی ہیں. للچارا کہ نہیں، لیکن نیت کیا ہے؟ نہیں، کھانے کی نیت نہیں. للچار رہا ہے دل، للچانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. کیوں؟ غیر اختیار. یہ غیر اختیاری ہے، ایک طبعی چیز ہے. تو اسی طرح سے جب بھی کوئی بندہ کوئی نیک کام کرتا ہے، دین کا کام کرتا ہے، دسیوں خیالات اس کو آنے لگ جاتے ہیں کہ اس میں یہ فائدہ، یہ فائدہ. ہونے تو وہ تمہاری نیت نہیں ہے. نیت تو وہ ہے جو تم نے بالقصد کی، یا اللہ میں تو اس لیے کرتا ہوں کہ آپ راضی ہو جائیں، آپ راضی ہو جائیں. یہ ہے. تو قلب میں للہ اس شخص کے لیے جس سے تم بات کر رہے ہو، للہ کیا ہو؟ محبت ہو، شفقت ہو، ہمدردی ہو. یہ تو مسلمانوں میں ہونی چاہیے لیکن بہت کم ہے، اکثر کو تو اس کی خبر ہی نہیں. محض ظاہری خوش خلقی سے دشمن جلی دوست نہیں بنتا. قرآن میں بھی جب کہا گیا کہ اتفاع باللتی ہی احسن، کہ برائی کو اچھے طریقے سے دفع کرو، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ دل میں بھی اس کے لیے شفقت اور محبت رکھے، اور یہ محض اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کو کرے. یہی چیز ہمارے اندر نہیں ہے، اسی کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. دیکھیے یہ بات بڑی چیز سمجھ لیجیے کہ دین میں جب تک اخلاص نہیں ہوگا، وہی دین کا کام کیا بنے گا؟ جہنم کا ذریعہ بنے گا. اس لیے میں یہ بار بار عرض کرتا ہوں کہ دیکھو جو جڑ ہے، جو اصل چیز ہے، اس کو تم چھوڑتے کیوں؟ سارا دن رات مہینوں سالوں تم کو مشق کرنی پڑے گی کہ اخلاص پیدا کرو. لیکن ہمارے حضرت نے کہہ دیا تھا شروع میں ہی، مجھے شروع میں جب تعلق ہوا، اخلاص سب سے آخر میں حاصل ہوتا ہے. اور اس کی وجہ ہے، جب تک رضاء نفس باقی، اخلاص حاصل ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہی تمہاری نیتیں بن جائیں گی. تمہارے اندر حب مال ہے، وہی نیت بن جائے گی. تمہارا حب جاہ ہے، وہی نیت بن جائے گی. تم اس کا علاج تو کراؤ پہلے. تمہارے اندر عجب ہے، حب مدہ ہے، وہ نیت بن جائے گی تمہاری. اخلاص مشکل کام ہے لیکن شروع کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. میں نے آپ کو آسان ترین تدبیر بتا دی, اس سے آسان نہیں ہو سکتی. کہ دل ہی دل میں سوچ لیا کرو کہ بار بار سوچو گے تو انشاءاللہ پہنچ جاؤ گے کہ یا اللہ میں تو بس آپ کو راضی کرتا. دیکھو اخلاص پیدا ہونے لگ جائے گا, انشاءاللہ ضرور ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے, اخلاص کامل عطا فرمائے. آمین اللہم.